در مده مرشد محبوب ما مخدوم علما قطب دوران غوث وقت مجدد زبان عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ ذلہم علینا. یہ اشعار میرے مرشد محبوب ثانی صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ کے رولتے والا رحمت اللہ علیہ کی شان میں آپ کے عاشق صادق نے کہے. اور یہ اشعار میں دونوں حضرات مشائخ کے مدح میں پڑھتا ہوں، کیونکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ میرے مرشد اول آپ کی ذات تو تھی ہی ایسی کہ آپ پر دیوانہ ہو جائے، مگر وہ کہ جس کو آپ کی معرفت نصیب ہوئی اور میرے مرشد ثانی کی مدح میں اس لیے کہ آپ ایسے دیوانے تھے اپنے شیخ کے کہ جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے. سیدی محبی و محبوبی صدیق قبط قلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے فقیہ تھے، عربی کے ساتھ ساتھ انگریزی، اردو اور فارسی پر بھی آپ کو خوب دسترس تھی، مگر اس قدر مٹے ہوئے تھے کہ آپ نے بے ضرورت کہیں پر بھی اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کیا. ہمیشہ اپنی ذات عالی کو مٹا کر رکھا، حالانکہ بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے، بہت ناز و نعم میں پلے تھے اور انتہائی قابل اور دانا اور فقیہ تھے. باوجود اس کے جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا وہ آپ کو بہت ہی معمولی آدمی سمجھتا. اسی کو حضرت نے فرمایا، حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ نے، یہ بھی فارسی کا شعر ہے جو حضرت نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی شان میں فرمایا ہے. بودن با غربت بردرد بہتر ز تاج سلطنت کم تر ز گرد کوچات جاہو جلال قیصری. یعنی غریب الوطنی میں آپ کے در پر پڑا رہنا سلطنت کے تاج و تخت سے بہتر ہے، اور آپ کے کوچے کی گرد بن جانا شاہانہ جاہو جلال سے بہتر ہے. ایسے اشعار کے متعلق اسی انہی اشعار کے آخر میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ بھی لکھا ہوا ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعد مجلس وعظ احقر نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت کی محبت میں کچھ اشعار ہوئے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سناؤ. ایک صاحب نے بہت عمدہ ترنم سے پڑھا، حضرت والا نے اشعار بہت پسند فرمائے اور فرمایا کہ جب ان اشعار کی شرح ہوگی تو معلوم ہوگا کہ حضرت امیر خسرو کے مقام سے یہ شعر کہے گئے ہیں، بہت اونچے مضامین بیان ہوئے ہیں. مثلا یہ شعر کہ مجنو اگر آپ کو دیکھ لیتا تو عشق لیلا سے توبہ کر لیتا اور اس کا عشق لیلا عشق مولا سے بدل جاتا. دوپہر کے کھانے پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ بہت اچھے اشعار ہیں، اور پڑھنے والے نے بھی بہت اچھا پڑھا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اشعار اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، بہت اونچے مضامین ہیں، لہذا ان اشعار کو میں دونوں مشائخ حضرات مشائخ کی شان میں پڑھ رہا ہوں۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ سے کس درجہ کس طرح عشق کیا جاتا ہے، شیخ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عشق و محبت کا ایک ذرہ بھی اگر ہم کو عطا فرما دیں تو ہمارا راستہ بہت جلد طے ہو جائے۔ ہم تو بھکاری ہیں، اللہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ جو عشق آپ نے ان حضرات کو عطا فرمایا تھا، اپنی محبت عطا فرمائی تھی اور شیخ کے سامنے جو مٹنا عطا فرمایا تھا، اے اللہ اس کا ایک ذرہ، ہم تو آپ سے مانگتے بہت کچھ ہیں لیکن یہ امید ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی ہمیں عطا ہو جائے، کیونکہ آپ کا ایک ذرہ عطا فرما دینا سینکڑوں لاکھوں کروڑوں سمندر سے بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے اس نیت سے ہم آپ سے ایک ذرہ ہی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ایک ذرہ ہی اس عشق و محبت کا ہمیں عطا فرما دے۔ عشقست ای اے شاہ من، عشقست نے سودا گری، عشقست ای اے شاہ من، عشقست نے سودا گری، بر تیغ چشمت سر دے ہم، از سود از دعوا پری۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے میرے شاہ، اے میرے شیخ، یہ عشق ہے، کوئی سوداگری نہیں ہے، بس آپ کے اشارے ابرو پر اپنا سر قربان کرتا ہوں اور نفع و نقصان سے بے نیاز ہوں۔ شیخ کے راستے کا یہ طریقہ ہے کہ شیخ جو رائے دے دے، جو مشورہ دے دے، اس میں اپنے نفع نقصان کو نہ دیکھے کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، بلکہ سر قربان کر رہے ہیں۔ عشقست ای اے شاہ من، عشقست نے سودا گری، عشقست ای اے شاہ من، عشقست نے سودا گری، بر تیغ چشمت سر دے ہم، السود از تاوا بری۔ اے مہجبین و مہلقا، پیش تو در سجدہ بتا، اے مہجبین و مہلقا، پیش تو در سجدہ بتا، رویت ز انوار خدا، رشک بتانے آغری، رویت ز انوار خدا، رشک بتانے آغری۔ اے چاند سے زیادہ حسن رکھنے والے، آپ کے تقویٰ کو دیکھ کر تمام بتان حسن سجدہ ریز ہو گئے۔ چاند سے زیادہ حسن رکھنا اگرچہ باطنی حسن سے مراد ہے کہ آپ کا باطن اس قدر پاک اور صاف اور حسین تھا اور آپ کے تقویٰ، آپ کو تقویٰ کا کمال تھا، لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی عقوب عطا فرمایا تھا۔ اے چاند سے زیادہ حسن رکھنے والے، آپ کے تقویٰ کو دیکھ کر تمام بتان حسن سجدہ ریز ہو گئے۔ انوار الہیہ سے آپ کا چہرہ مبارک بتان خوب روح کے لیے باعث رشک ہے۔ اے مہجبین و مہلقا، پیش تو در سجدہ بتا، اے مہجبین و مہلقا، پیش تو در سجدہ بتا، رویت ز انوار خدا، رشک بتانے آغری۔ من عاشق شیدائے تو، در دلم سودائے تو، من عاشق شیدائے تو، ہر در دلم سودائے تو، از نرگس شہلائے تو، گاہ بسویم بن گری، از نرگس شہلائے فرماتے ہیں کہ میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں، میرے دل میں آپ ہی کا سودا ہے، بس عشق الہی سے مغمور اپنی آنکھوں سے کبھی ایک نگاہ کرم مجھ پر ڈال دیجیے۔ من عاشق شیدائے تو اے در دلم سودائے تو، من عاشق شیدائے تو اے در دلم سودائے تو، از نرگس شہلائے تو گاہے بسویم بودن بغربت برگرد بہتر ز تاج سلطنت، بودن بغربت برگرد بہتر ز تاج سلطنت، کم تر ز گرد کوچہ جاہو جلال قیصری، کم تر ز گرد کوچہ جاہو جلال قیصری۔ فرمایا کہ غریب الوطنی میں، غریب الوطنی میں آپ کے در پر پڑا رہنا سلطنت کے تاج و تخت سے بہتر ہے، آپ کے کوچے کی گرد بن جانا شاہانہ جاہ و جلال سے بہتر ہے۔ یہ شعر میں بودن بغربت ہے کہ پڑے رہنا، بودن مانے پڑے رہنا۔ یہاں پہلے میرے مرشد ثالث قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے بتلایا، حضرت والا بھی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عاشق ہیں اور بڑے مجھے ہوئے ہیں، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی عین تعلیمات پر اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی عین تعلیمات پر عمل فرما ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہاں مردن استعمال کیا تھا، مردن یعنی مر جانا، غریب الوطنی میں آپ کے در پر مر جانا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کو تبدیل فرما دیا، فرمایا یہاں مردن کی جگہ بودن لکھو، اس لیے کہ مر جانا کیا کمال ہوا، اصل تو پڑے رہنا ہے، کیونکہ مرنا تو ایک مرتبہ مر گیا جہاد میں جا کے شہید ہو گیا، وہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کمال کی بات ہے کہ پڑے رہنا یعنی اپنے نفس کو فنا کرتے رہنا۔
بودن بغربت برگرد بہتر ز تاج سلطنت، بودن بغربت برگرد بہتر ز تاج سلطنت، کم تر ز گرد کوچہ جاہو جلال قیصری، حقا گرا صحبائے تو از لطف ازمین آئے تو، حقا گرا صحبائے تو از لطف ازمین آئے تو، دے جرعہ آئے آتشی ساقی بنا دے دل بھری، دے جرعہ آئے آتشی ساقی بنا دے دل بھری، حقا گرا صحبائے تو از لطف ازمین آئے تو، جرعائے آتشین ساقی بنا دے دل بھری۔
فرماتے ہیں کہ اے شیخ بے شک آپ کی شراب محبت الہیہ بے حد گراں مہنگی ہے، بہت ہی کمیاب ہے، لیکن محض اپنے کرم سے ایک گھونٹ مجھے بھی پلا دیا۔
حقا گرا صحبائے تو لطف ازمین آئے تو، حقا گرا صحبائے تو لطف ازمین آئے تو، دے جرعہ آئے آتشی ساقی بنا دے دل بھری، دے جرعہ آئے آتشی ساقی بنا دے دل بھری۔ مجنوں اگر دیدے تورا غائب شدے از ما سوا، مجنوں اگر دیدے تو را غائب شدے ازما سوا برپائے تو افتان شدے عشق لیلا یشبری برپائے تو افتان شدے عشق لیلا یشبری مجنوں اگر دیدے تو را غائب شدے ازما سوا برپائے تو افتان شدے عشق لیلا یشبری
مجنوں اگر آپ کو دیکھ لیتا تو غیر اللہ کے عشق سے سائے آ جاتا اور آپ کے پاؤں پر گر جاتا اور عشق لیلا سے نجات جاتا تھا
مجنوں اگر دیدے تو را قائد شدے ازما سوا مجنوں اگر دیدے تو را قائد شدے ازما سوا برپائے تو افتان شدے عشق لیلا یشبری ایمی تو میرت بدو مردہ شدہ در دست تو ایمی تو میرت بدو مردہ شدہ در دست تو یا دفن کن یا زندہ کن اے جان ناز دل بری یا دفن کن یا زندہ کن جان ناز دل بری ای میر تو میرد بتو مردہ شدہ در دست تو یا دفن کن یا زندہ کن جان ناز دل بری
یہ میر آپ پر مردہ ہے اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں مثل مردہ کیا ہے آپ کو اختیار ہے چاہے دفن کیجئے چاہے زندہ کیجئے یعنی واسطہ باللہ کر دیجئے جس طریقے سے چاہے
ای میر تو میرد بتو مردہ شدہ در دست تو یا دفن کن یا زندہ کن اے جان ناز دل بری یا زندہ دفن کن یا زندہ کن اے جان ناز دل بری عشق است ای ہے شاہ من عشق است نے سودا گری بر تیغ چشمت سر دی ہم از سود از تاوان بری
یہ شعر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کے آخر میں فرمایا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے جانے کوئی کیا اس کو جو ہم یہ حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی اے مرحبا عشق جلی اے حبذا رغد خفی
اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا مرشد عطا فرمایا ہے اب مرشد تو رہے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے اور قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ تو ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات زندہ ہیں الحمدللہ حضرت والا کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہمیں صحیح معنوں میں مٹنا نصیب فرمائے مٹنا کیا ہے اپنی رائے کو فنا کر دینا اپنی رائے کو فنا کر دینا مٹنا ہے جب تک کسی شیخ کامل سے تعلق نہ کرے گا اور تعلق بھی مضبوط ہو اور پھر شیخ کی رائے پر خود کو فنا نہ کرے گا، اپنی رائے کو فنا نہ کرے گا، اس وقت تک کہ راستہ جو ہے دھوکا رہے گا، دھوکا کام جب ہی بنے گا جب مرشد کامل سے تعلق کے بعد اس کی رائے پر اپنی رائے کو فنا کر دیں، جس کو فدا ہونا کہتے ہیں، جو ان اشعار سے واضح ہی ہے۔ پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ اس میں تو عشق و محبت کے وہ مضامین ہیں اور وہ حالات ہیں، اور حضرت کے اشعار جو ہیں محض اشعار نہیں ہیں بلکہ حضرت کا قال، حضرت کا حال تھا۔ اسی طرح فدا دے اپنے شیخ پر، یہی بھی مانگتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اگر اس کا ایک ذرہ ہی عطا فرما دیں تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اس درجہ تو یہ تو بہت بڑا درجہ ہے، اگرچہ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، اللہ کی قدرت میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی ہم کو مل جائے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ عشق محبت کی آگ اس میں بھری ہوئی ہے، اور ان اشعار سے جن کو فائدہ نہ ہو یا جن کو مناسبت نہ ہو تو اس کو یہاں مناسبت نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں کسی خدا نخواستہ حقارت سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمدردی سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو ان اشعار سے، بلکہ میرے مرشد کے اشعار سے جن کو مناسبت نہ ہو، ان کو فائدہ نہ ہوتا ہو، اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس نہ ہوتا ہو، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ان کو یہاں مناسبت نہیں ہے۔ تو کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ بھائی کسی دوسرے شیخ کامل کو تلاش کرے اور اس سے تعلق کرے، مگر یہ ضرور ہے کہ تعلق تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے یہی راستہ پسند ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی نہ ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام ہی نے دنیا میں آ کر انسانیت کی رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بھیجا۔ اب جب کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، سید دو جہاں سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کم نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے اپنے خاص خاص بندوں کو روک کر رکھا ہوا ہو، جیسے قیامت تک کے لیے جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ موقع رکھا اور ان حضرات کو مبعوث فرمایا۔ حدیث پاک میں مجددین کے لیے بھی مبعوث کئی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا مجدد آئے گا۔ کے بھولے ہوئے احکام کی تجدید کرے گا، اس میں یہی الفاظ ہیں کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے اپنے ایسے پیاروں اور مقبولین کو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ناقدری کو معاف فرما دے، اور اپنے مرشد
مرشد کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا اصلی مضمون سب جانتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل و جان سے اس مضمون پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ نگاہ اور قلب کی حفاظت کا مضمون ہے. واللہ اس بدنگاہی نے امت کو برباد کر دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے پہلوان, تہجد گزار, اشراق و عوابین کے پابند, خدا تعالیٰ کی رحمت کا سایہ میرے عزیزوں جس پر نہیں ہوتا, اس سے اٹھ جاتا ہے. اس سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جائے کچھ بعید نہیں. دنیا بہت تھوڑے دن کی ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے, کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے. یوں کیا تو نے تو اے ناداں, تو نے گل دیے تنکے لیے. بس اس زندگی کو حق تعالیٰ پر ہم فدا کر دیں, اپنی خواہشات کو ایک طرف کر دیں, ناجائز خواہشات کو ہم ایک طرف کر دیں, اور اپنے مالک اور خالق پر, بہت ہی مہربان ہے وہ, بہت ہی قدردان ہے وہ, چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے انعامات دینے والے ہیں وہ, نیکیوں کی بڑی قدر کرنے والے ہیں وہ, بہت دینے والے ہیں وہ, اور بڑے غیرت مند ہیں وہ کہ کسی کا ایک ذرہ بھی نیکی وہ ضائع نہیں کرتے. ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اور بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے, بہت زیادہ دیں گے. جگہ جگہ قرآن پاک میں اس کا وعدہ ہے. ایسے مہربان اور قدردان مالک پر تو 100 جان بھی اگر دے دیں تو کم ہے میرے عزیزوں. بس جس نے اس زندگی کو اپنی خواہشات پر ضائع کیا اور اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا اور اپنی رائے پر چلا, تو اس نے اس زندگی کا بالکل بھی حق ادا نہیں کیا اور اپنے مالک کی نعمتوں کا بالکل بھی شکر ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تقوی فرض فرمایا ہے تو فرمایا کہ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. معلوم ہوا کہ اصلی شکر گزاری تقوی ہے, گناہوں سے بچنا, مالک کی نافرمانی سے بچنا. تو بس میرے عزیزو, یہ زندگی دوبارہ ملے گی نہیں, ایک ہی مرتبہ ملی ہے. بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے قارون, شداد, ہارون, سب کے سب جو ہے کتنے دولت مند تھے, کتنے حشم قدم والے تھے, کتنی سلطنت والے تھے, لیکن آخر کار کتنی بے بسی کی موت مر گئے. ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھو, ذرا سیرت پڑھ کے تو دیکھو, تو معلوم ہوگا کہ ان بڑے بڑے فرعین نے اور ان بڑے بڑے سرکشوں نے آخر ان کی موت کیسے واقع ہوئی. ان کی دولت, ان کی حشمت, ان کی سلطنت, ان کی حکومت, ان کی فوج, افواج, لشکر کس کام آئے ان کے. کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جو جان بوجھ کر ان فرعین میں سے, سرکش لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو جان بوجھ کر جو ہے موت کے منہ میں گیا. ہر شخص جو ہے ان میں سے بے کسی کی موت مرا, بے کسی کی موت. فرعون تھا, کیسا ڈوبا, اور کتنے فرعین اور سرکش اللہ کے زمین میں دسا دیے گئے. کسی پر کیسا قوم پر کیسا عذاب آیا, کسی پر ہوا کا, کسی پر بجلی کا, سب کے سب دیکھتے رہ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, کیسا طوفان آیا اور سرکشی کی وجہ سے وہ بھی آخر غرق ہو گیا. جس کو اکڑ ہوتی ہے کہ ہم یوں کر لیں گے, یوں کر لیں گے, تو اس کو کیا ملتا ہے؟ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کے کہ کس قدر بے کسی کی موت یہ لوگ مر گئے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ آپ مال نہ کمائیے اور لذت نہ اٹھائیے. بھائی جتنے جائز لذات ہیں وہ ضرور لیجئے. اللہ نے لذات جائز پیدا ہی اسی لیے کیے ہیں, ہماری لذت کے لیے پیدا کیے ہیں. کام تو بس اتنا کرنا ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف ہم نہ چلیں, سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، نہ یہ پابندی ہے کہ آپ ہنسے نہیں، نہ یہ پابندی کہ آپ بولے نہیں، نہ یہ پابندی کہ آپ بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، نہ یہ پابندی کہ بچوں کے ساتھ شفقت نہ کریں، سارے جائز امور کے جو ہے چھوٹ ہے، آپ جتنے جائز امور ہیں جس کی استعداد ہے آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، اس سے لذت اٹھائیے، لیکن بس اتنا ہی تو کام کرنا ہے کہ برے کام نہ کیجئے، اپنے مالک کو ناراض نہ کیجئے۔ خدا کی قسم یہ اتنا بڑا سبق ہے جو بہت کم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی قبر مبارک کو نور سے منور فرما دے، زمین تا آسمان نور سے منور فرما دے۔ واللہ یہ اتنا بڑا سبق ہے، ایسا بہترین اور صاف ستھرا اور آسان اصول میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ سکھلا گئے کہ کیا ہے عبادت، کیا ہے بندگی، کہ بندہ ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کرے اور ہر لمحہ ہر ہر لمحہ ان پر فدا کرے۔ بس یہ تھوڑی سی زندگی ہم اگر ان پر فدا کر دیں تو ہمیشہ کے عیش و عشرت والی زندگی ہماری منتظر ہے، تو کیوں نہ ہم پائیدار سودا لے لیں، ذرا سی دیر کو اپنے خواہشات نفسانیوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیں، اور جو ہے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے ہر چیز کی ایک جوڑی پیدا کی ہے، تو جہاں انبیاء کو پیدا کیا ہے وہاں ان کے دشمنوں کو بھی پیدا کیا ہے، جہاں فرشتوں کو پیدا کیا ہے وہاں جنات کو بھی پیدا کیا ہے، شیاطین کو بھی پیدا کیا ہے، اسی طرح جہاں دوزخ کو پیدا کیا ہے وہاں جنت کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تاکہ ہم اپنے اختیار سے اپنے فائدے کا سودا لے لیں، اپنے اختیار سے۔ آپ کو پورا پورا راستہ اختیار کرنے کا اختیار دے دیا کہ آپ جہنم کا راستہ چاہتے ہیں ہم یا ہم جنت کا راستہ چاہتے ہیں، بس اتنی بات ہے کہ عقل تو کہتی ہے، دل تو کہتا ہے کہ اچھے راستے کو اپنانا چاہیے، فائدے کے راستے کو اپنانا چاہیے، پائیدار نعمتوں کو اپنانا چاہیے اور مالک کے وفادار رہنا چاہیے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر دوزخ پیدا نہ بھی فرماتے تو بھی اللہ کے شریف بندے اللہ کو ناراض نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی پیاری باتیں، عاشقانہ باتیں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے میں ہنسا ہنسا کر پھنساتا ہوں اور اللہ کی محبت میں ہنسا ہنسا کر پھنساتا ہوں۔ تو کس کس قدر محبت اور درد سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو بہرحال یہ جو فتنہ بدنگاہی ہے اس نے تو بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا ہے، اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا شروع ہی سے یہ مضمون اور یہ درد اور یہ آو فغاں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے درد کی جو ترجمان نہیں وہ زبان عشق کی زبان نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بس اصل کام کرنا یہی ہے کہ ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ہم نے ناراض نہیں کرنا ہے، اور کتنی عقل کی بات ہے کہ گناہ کو کوئی انسان، کوئی ذی عقل آدمی یہ کہنے والا نہ ملے گا کہ گناہ کوئی اچھی چیز ہے۔ کوئی انسان جو عقل رکھتا ہو کبھی نہیں کہے گا کہ گناہ اچھی چیز ہے۔ مثلا کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں ملے گا کہ جھوٹ بولنا کہے گا کہ جھوٹ بولنا جی بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ کہے گا کہ بہت ہی برا ہے، جھوٹے آدمی کے کوئی اعتبار نہیں ہے تو جھوٹ نہ بولنا چاہیے۔ کوئی انسان نہیں ملے گا جو کہے گا کہ جی دھوکہ دینا بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ شراب پینا بہت اچھی بات ہے، شراب پی رہا ہوگا لیکن کہے گا یہی کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی نہیں کہے گا کہ چوری کرنا بڑی اچھی بات، نہ کوئی کہے گا کہ ڈاکہ ڈالنا بڑی اچھی بات ہے، سب گناہ کی برائی بیان کریں گے۔ اسی طرح سے بھائی یہ بھی گناہ ہے، اور اب ہمارے مالک اور خالق سے زیادہ کون جاننے والا ہے جو ہم کو بتلائے کہ یہ بری چیز ہے، گناہ بری چیز ہے، یہ گناہ ہے، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، وہ اللہ سے زیادہ کون جاننے والا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، برے راستے سے بچانا چاہتے ہیں، اور اچھے راستے اور جنت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال کے بڑے بڑے اجر و ثواب دیتے ہیں. اور یہ بھی ایک عمل ہے، اور بڑا زبردست عمل ہے، جو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے سکھلایا، اپنے دل کو توڑنا. یہ بڑی عبادت، جس کو کبھی خون تمنا کا انعام دیا ہے، کبھی دل کو توڑنا نام دیا ہے، کبھی کچھ نام دیا ہے، کبھی خون حسرت کا نام دیا ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. کس قدر رحمت سے ماں اپنے بچے کو چمٹاتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ 100 حصہ محبت اللہ کے پاس ہے، جس میں سے ایک حصہ رحمت کا اللہ نے اس عالم میں نازل فرمایا، جس کی برکت سے تمام جوڑے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، تمام متعلقین آپس میں محبت کر رہے ہیں، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، جوڑیاں محبت کر رہی ہیں. اس ایک حصے کا ثمر ہے یہ. تو 99 حصہ مزید اللہ تعالیٰ کے پاس ہے رحمت کا. تو کیا مہربانی ہوگی اللہ کی اپنے بندوں پر، کیا رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر. تو اس قدر مہربان مولا پہ تو ویسے ہی فدا ہو جانا چاہیے. تو میرے عزیزو، یہ جو دل کا توڑنا ہے، یہ ہمارے مرشد کو، میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اور حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ہمیں 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل تو دعا یہی ہے میرے دوستو، اصل مرشد کی قدر یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر 100% عمل کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے، درجات قرب بے انتہا عطا فرمائے. یہ موٹی موٹی باتیں اس قدر بنیادی اصول ہیں. تو لہذا حضرت نے فرمایا کہ بھائی، گناہوں کو چھوڑ دو. گناہ چھوڑنے سے دل پر جو غم آتا ہے، کیونکہ طبیعت میں تقاضا ہے گناہ کرنے کا، لیکن اللہ کے لیے یہ شخص اپنے دل کو توڑتا ہے، تو یہ زبردست عبادت ہے، مگر ہم اس کو بہت ہلکا جانتے ہیں. ایک دو گھونٹ پانی دے دیجیے، اس میں سے دے دیجیے. اس عبادت کو ہم بہت ہلکا جانتے ہیں. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عام آدمی مزدوری کرے تو اس کی جو اجرت ہونی چاہیے، اس سے بڑے درجے کا آدمی مزدوری کرے، مثلا سپروائزر ہے، اس کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور اس کے اوپر ہے نگران، اس کی مزدوری اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. فرمایا اس طرح بڑھتے بڑھتے ایک بادشاہ ہے، بادشاہ اگر وہ مزدوری کرے تو اس کی کس درجہ مزدوری ہوگی، کیا اس کا معاوضہ ہوگا، کیا اس کی شان و شوکت ہوگی اس کے کام کی. تو فرمایا کہ دل بھی اسی طرح جسم کا بادشاہ ہے. تو فرمایا کہ جب دل مزدوری کرتا ہے، یعنی انسان اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑتا ہے، تو یہ بہت بھاری عمل ہے، بہت بھاری عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس پر بے حد پیار آتا ہے، اور بے حد انعامات و اکرامات اس پر نوازتے ہیں، اتنا کہ باقی جسمانی افعال پر وہ اجر و ثواب نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں،
اسی طرح سے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے
قرآن پاک کا ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ارشاد بہت ہی زبردست ہم کو سبق کے طور پر سکھلا دیا ہے, اور وہ ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اور آگے فرمایا کہ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک ازکا لہم, یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والا عمل ہے, پاک کرنے والا. میرے عزیزوں اور دوستو, اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا, گناہوں کو چھوڑنا, میں حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں, اپنے مرشد کی بات نقل کر رہا ہوں کم و بیش, اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کو چھوڑ دینا ہزاروں تہجد سے افضل ہے, ایک گناہ کو چھوڑ دینا. اور فرمایا کہ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دل کا عمل ہے, دل تقاضا کرتا ہے گناہ کا, لیکن بندہ اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑ لیتا ہے, اللہ کا قانون نہیں توڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزاروں سے یہ شخص آگے بڑھ جاتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, کہ ہمارا کوئی ولی نہیں ہے مگر وہ لوگ جو ہماری نافرمانی سے بچتے ہیں. یہاں تہجد گزاری کا ذکر نہیں ہے, یہاں جو ہے نوافل عمروں کا ذکر نہیں ہے, یہاں خیرات و صدقات کا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہاں تو ذکر ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ ہماری نافرمانی سے بچتا ہے اتنا ہی بڑا ہمارا وہ ولی ہے, ہماری دوستی اس کو حاصل ہے, وہ ہمارا ہے, ہم اس کے ہیں وہ ہمارا ہے. اور فرمایا کہ تم میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک مکرم وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے. یہاں بھی کوئی تہجد گزاری کا ذکر نہیں ہے, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, دیکھیے یہاں بھی کوئی تہجد گزاری کا ذکر نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچنے کا ذکر ہے کہ جتنا حرام سے بچ جاؤ گے اتنے ہی بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. افسوس تو یہ ہے کہ اس عمل کو جو ہے ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, عبادت ہی نہیں سمجھتے. ایک آدمی بیٹھا ہے, خالی بیٹھا ہے, اور جو ہے نہ ظاہری اس کا کوئی گناہ ہے نہ باطنی گناہ کر رہا ہے, اپنے دل کو ہر وقت اللہ پر فدا کر رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ ارے یہ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے, بس بیٹھے رہتے ہیں, نعرے مارتے رہتے ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ہر وقت وہ اپنے قلب کے اوپر اللہ کے حکم کی تلواریں کھا رہے ہیں, ایک تلوار نہیں سینکڑوں تلواریں لمحے لمحے میں وہ کھا رہے ہیں تسلیم و رضا کی, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے دلی دل میں مناجات کر رہے ہیں. اس عالم کا اہل ظاہر کو کیا معلوم ہے, وہی سمجھتے ہیں کہ بیکار بیٹھے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور جو تعلق ان کا اللہ تعالیٰ سے اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو اہل ظاہر نہیں سمجھ سکتے. تو میرے عزیزوں, میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک جزائے جزیل عطا فرمائے کہ یہ سبق ہم کو سکھلا دیا کہ گناہ سے بچنا ہے اصلی راستہ, اصلی تصوف, اصلی سلوک کیا ہے گناہ سے بچنا, کہ ہم پرہیزگار ہو جائیں, تقوی والے ہو جائیں. اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو بزرگ بننا ہو وہ جائے کہیں اور, یہاں تو انسان بنایا جاتا ہے, انسان بننا زیادہ ضروری اور زیادہ افضل ہے. حکیم الامت عجیب بات فرماتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے کہ بھائی بزرگ ہونا بڑی بات ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ بھائی بزرگ ہونا تو خود اپنے نفع کے لیے ہے. ایک آدمی بزرگ بن گیا, چلو بھائی اس کو اپنا نفع ملا, لیکن بزرگ تو بن گیا انسان نہیں بنا, کہ وہ کسی پر بیجا غصہ کر دیا, کسی پر ہاتھ اٹھا دیا, کسی کو گالی دے دی, بیوی کے اوپر ظلم کر دیا, بچوں پر سختی غصہ کر دیا, کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی کو فریب دے دیا, کسی کو تانا دے دیا, کسی کی غیبت کر دی, تو یہ کیا بزرگ بننا ہوا؟ یہ تو انسان ہی نہیں ہے. ارے انسان کا درجہ پہلے ہے, بزرگ کا درجہ بعد میں ہے. سمجھ لو, یاد رکھ لو کہ وہ انسان ہی نہیں ہے, وہ انسان ہی نہیں ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہو. المسلم من سلم من سلم المسلمون من لسانی ہی ویتی, وہ مسلمان ہی نہیں کہ جس کی آپ تو بزرگ کی بات کرتے ہیں, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یعنی کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں. اب ذرا مقدہ محاسبہ تو کر لیں کہ ہم دن رات اپنی کتنی زبان چلاتے ہیں, ماں باپ سے بدتمیزیاں اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی, اور شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ بدسلوکی, اور طرح طرح کے تارے دینا اور اس کے اوپر سختی کرنا اور ظلم کرنا. تو یہ انسان ہے کوئی؟ یہ تو بزرگ تو بات کی چیز ہے, ارے انسان تو بنو پہلے. تو انسان ہی نہیں ہے یہ شخص. تو یہ چیز جو ہے ہمارے حضرت نے ہم کو سکھلائی کہ گناہ چھوڑنا جو ہے اصل بزرگی تو یہ ہے, انسانیت یہ ہے, اور اسلام تو اصل یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر گناہ کو, جو ظاہری گناہ ہے وہ بھی اور باطنی گناہ وہ بھی, ہر گناہ کو چھوڑنے والے بن جائیں. اور بتا دیا کہ نص سے ثابت ہے کہ تہجد گزاری سے اور اشراق سے اور اوابین سے درجات تو بلند ہوتے ہیں, لیکن ان درجات کی بلندی کی کوئی بنیاد تو ہو, وہ بنیاد تقویٰ ہے. جب بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کس پہ تعمیر ہوگی میرے دوستو؟ وہ تو خیالی عمارت ہوگی, خیالی. جس طرح میں شیخ چلی کا قصہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے دلچسپ انداز میں سنایا کرتے تھے کہ شیخ چلی ایک مرتبہ بازار گئے اور مزدوری کی تلاش میں, تو ان کو ایک شخص ملا جس کے پاس تیل کا ایک گڑا تھا, اور مزدور ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی اٹھا کر گھر کو پہنچا دے. تو یہ شیخ چلی صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ مزدوری کر لیں گے. دو روپیہ مزدوری طے ہو گئی, پرانے زمانے کے قصے ہیں. تو انہوں نے گڑا اپنے سر پر رکھ لیا اور چل دیے. اب راستے میں منصوبہ بنا رہے کہ دو روپے ملیں گے اس سے ہم مرغی کے انڈے خریدیں گے, مرغی کے انڈے, اور پھر کسی کی خوشامد کریں گے جس کے یہاں مرغی ہوگی کہ بھائی تھوڑے دن کے لیے ہمارے یہ مرغی کے انڈے آپ رکھ لیں, تو جب بچے نکلے تو ہمیں دے دینا. تو پھر وہ بچے نکل آئیں گے, ان کو ہم پالیں گے, پھر ان سے بڑی بڑی مرغیاں ہو جائیں گی, نسل بڑھتی رہے گی, پھر ان کو بیچ کر ہم بکریاں لے لیں گے. سر کے اوپر تیل رکھا ہوا ہے گڑا, اور منصوبہ بن رہا ہے. اور پھر بکریوں سے ان کی بھینسیں پیدا ہو گئیں, بھینسیں خرید لی انہوں نے, پھر بھینسوں سے بڑا کاروبار ہو گیا ان کا. راستے ہی راستے میں یہ خیالی سب معاملہ چل رہا ہے اور ان کا منصوبہ بن رہا ہے, گویا کہ بھینسیں ہو ہی گئیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنا مال و دولت ہو گیا کہ بڑا سا انہوں نے گھر بنا لیا, راستے ہی راستے میں گھر بھی بن گیا. پھر اس کے بعد وہ شادی بھی ہو گئی ان کی, شادی بھی کر لیں گے, اور اس کے بعد راستے ہی راستے میں بچے بھی پیدا ہو گئے. اور پھر جب گھر پہنچیں گے, سوچ رہے ہیں کہ ایک دن ہم کام سے تھکے ہارے گھر پہنچیں گے اور بچے ہمارے ابا ابا کر کے لپٹیں گے, اور ہم ان کو یوں کہیں گے کہ چلو ہٹو یہاں سے. تو یہ کہہ کے خیالی خیال میں جو سر ہلایا تو وہ تیل کا گڑا جو ہے نیچے گر گیا, سارا تیل بہ گیا زمین پر. تو مالک تو بڑا غصے ہوا, اس نے کہا کہ ظالم تو نے میری کئی دن کی کمائی تو نے ضائع کر دی, تو نے یہ گرا دیا تیل. تو کیا کہتے ہیں کہ تیرا تو صرف تیل ضائع ہوا ہے, میرا تو پورے کا پورا کنبہ ہی ضائع ہو گیا. تو اب بتائیے یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ ہم ذرا کہیں تعلق کر لیتے ہیں اور کچھ اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں, کچھ نماز روزے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, بس سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو بڑا بزرگ کوئی ہے ہی نہیں. کہ وہ حضرت فرما دیتے مزاحم ہم چنی ڈنگرے نیز, کہ ہمارے جیسا کوئی وہ ہے بزرگ ہی نہیں ہے, بزرگ نیز ہے یہاں پر. تو حضرت قرار صاحب ہوتے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو انہوں نے اس جملے کو یہ بدل دیا کہ ہم چنی ڈنگرے نیز, کہ ہم جیسا جانور ہی کوئی نہیں ہے. تو افسوس ہے کہ ہم اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں. میرے عزیزوں, اپنے کو کچھ سمجھنا تو خود ایک بڑا زبردست عیب ہے. اللہ کی عظمت اس شخص کے دل میں نہیں ہے جو اپنے کو کچھ سمجھے. تو اپنے کو تو مٹا کے رکھنا ہے, اور مٹانے کا راستہ یہی ہے کہ ہم ہر گناہ کو چھوڑنے والے ہو جائیں. تو اسی راستے سے جو ہے وہ ہم اللہ کی دوستی حاصل کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ گناہ اچھی چیز ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بری چیزوں ہی سے روکا ہے، اچھی چیزوں سے نہیں روکا، بلکہ اچھی چیزیں تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیدا کیا یہ پیدا کیا، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہ بری چیز سے بچنا کون سی جو ہے وہ کون عقل مند ہے جو بری چیز سے نہیں بچنا چاہتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں، جماد چند دادم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزا خریدم، کہ ہم نے گناہوں کے چند کنکر اور پتھر جو ہے وہ چھوڑ دیے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے اپنا سودا ہم کو عطا فرما دیا، خود اللہ ہم کو مل گئے، تو کس قدر ہمیں یہ سستا سودا پڑا کہ ہم نے بری چیز کو چھوڑ دیا اور اپنے مالک اور خالق کو اس چاہے دو جہاں کو ہم نے اپنے قلب میں پا لیا، اس سے تعلق اپنا ہم نے پا لیا، تعلق اللہ تعالی سے ہمارا ہو گیا نا. تو جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو واللہ کوئی شے نہیں میری. خدا کی قسم، ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میرے تمام محکوم میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ جس جو میرے پاس سواری ہے، گدی ہے یا خچر ہے یا گھوڑا ہے، وہ تک میرا نافرمان ہو جاتا ہے. میرے دوستو، اللہ کو ناراض کر کے جینا، اس سے تلخ زندگی کوئی نہیں ہے. یہ شخص انتہائی نقصان اور انتہائی خسارے میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور گناہوں کو پورا پورا چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ہر لمحہ اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مٹنا نصیب فرمائے. اور بتلا دیا کہ یہ راستہ بغیر کسی مرشد کامل کے اپنی رائے پر چلنے سے ہرگز طے نہ ہوگا. تو یہ بات شروع میں عرض کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے اگر اللہ کوئی راستہ منظور نہ ہوتا، لہذا انبیاء علیہ السلام کو رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کا ختم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. دیکھ لیجئے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو اور صدقہ و خیرات کیا کرو، یہ سب چیزیں ہیں اور یہ درجات کی بلندی کے لیے ہیں، مزید پاکی کے لیے ہیں. لیکن ابھی یہ قصہ اسی لیے سنایا کہ جب بنیاد ہی نہیں تو ہم عمارت کس پہ تعمیر کریں گے. تو بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ پہلے تو اے ایمان لے آئے تم، اب تم تقوی اختیار کرو. تقویٰ ہے اصل بنیاد تمہارے ایمان کی، اور اس پر پھر تمہاری ہماری دوستی کا قصہ چلے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، ہاں اگر تم ہم کو پانا چاہتے ہو تم تو سچے لوگوں کے ساتھ جو چل رہے ہیں ہمارے راستے میں، جو ہم تک پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے ہم سے تعلق کر لیا ہے. فرمایا کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں پکڑ لو تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ماحول ہے، معاشرہ ہے، اور اس کی جو پریشر ہمارے اوپر آتا ہے، دباؤ ہم محسوس کرتے ہیں، اور شیطان کے وساوس ہم پر آتے ہیں کہ بھائی تم کس زمانے میں کیا آدمی چل رہے ہو، کس کی اتباع کر رہے ہو، وہ زمانہ چلا گیا، اب نیا زمانہ آ گیا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پرانی چیز تم کو منظور نہیں ہے، پہلے کا اسلام تم کو منظور نہیں ہے، تو نکل جاؤ اس زمین سے، یہ بھی تو کروڑوں سال پرانی ہے، نکل جاؤ اس آسمان سے، یہ بھی تو کتنا پرانا آسمان ہے، اور مت پیو چائے، روزانہ پیتے ہو، برسوں ہو گئے چائے پیتے ہوئے، پرانی چیز پہ کیوں چلتے ہو، اور یہی روٹی تم کھا رہے ہو، یہی گندم بابا آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اتنی پرانی چیز آج تک چھوڑ کیوں نہیں دی تم نے، چھوڑ دو، کچھ اور اپنی غذا پیدا کر کے دکھاؤ، کوئی اور نعمت اپنی بنا کے دکھاؤ. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی، اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں. میرے دوست، یہ ہمت اللہ کے راستے میں چلنے کی اور دین کو اختیار کرنے کی. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی مرشد کے بغیر چلو گے تو دھوکہ تو رہے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں, شیطان تمہیں اسی طرح لے جائے گا. جس جو دیندار بننا چاہتا ہے اس کو دینداری کے راستے سکھلائے گا, عجیب عجیب باتیں سکھلائے گا اور تکبر میں مبتلا کر دے گا, عجب میں مبتلا کر دے گا اور اس طرح سے راستہ مار جائے گا, اور نہیں تو گناہوں کے راستے سے تباہ و برباد کر دے گا, نہیں تو مایوسی کے راستے تباہ و برباد کر دے گا کہ بھائی تم تو اتنے گناہگار ہو, تم کیسے اللہ والے بن سکتے ہو, تم کیسے اللہ کو خوش کر سکتے ہو, لہذا تم ایسے ہی پڑے رہو. تو اپنی زندگی اسی کیڑے کی طرح ضائع کر دیتا ہے کہ جو انگور کی تلاش میں نکلا لیکن پتے کو کھانے میں ساری عمر اس نے گزار دی. تو کبھی کس راستے شیطان برباد کر دے گا, کبھی کس راستے اللہ سے محروم کر دے گا. تو راستہ اس کا اللہ نے بتلا دیا کہ اگر تم ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو کونو مع الصادقین, کسی اللہ والے کے ہاتھ پکڑ لو. تو مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. میرے عزیز ہو, کسی سچے اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو تو یہ راستہ انتہائی آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کی قدر نصیب فرما دے اور صحیح رہنما اپنا چننے کی اور پھر اس پر اپنے آپ کو فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی جلدی کیوں ہٹا
نقطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعض معجزات میں عالم بصائر یعنی عناصر سے متعلق معجزہ, متعلق خاک, جیسے صحیحین میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا پیچھا کیا یعنی سفر ہجرت میں سراقہ بن مالک نے, سو میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ایک شخص نے آ لیا. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, یعنی غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر آپ نے سراقہ کے لیے بد دعا کی, سو اس کا گھوڑا پیٹ تک سخت زمین میں گھس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں صاحبوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے, اب دعا کرو کہ میں نجات پاؤں, اور میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے طلب کرنے والوں کو میں پھیر دوں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نجات کے لیے دعا کی, سو اس نے نجات پائی اور پھر گیا, اور جو کوئی اسے ملتا تھا اسے پھیر دیتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ ادھر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے.